بسم الله الرحمن الرحیم. صحابہ کے مناقب کا باب شروع ہوا. بات یہ چل رہی تھی کہ صحابیت کیسے ثابت ہوتی ہے, تو اس کی پہلی شکل بتلائی تھی تواتر سے, دوسری شکل ہے خبر مشہور کے ذریعے سے, تیسری شکل ہے نفس شہرت کے ذریعے سے. یعنی کہ کسی شخص کا صحابی ہونا قرن اول کے اندر مشہور ہوئے. نمبر چار, صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کا کسی کے متعلق خبر دینا کہ یہ شخص صحابی ہے. نمبر پانچ, تابعین کے اندر جو ثقہ تابعی ہے وہ تابعی اگر اطلاع دے کہ فلاں شخص صحابی ہے. نمبر چھ, خود صحابی دعویٰ کرے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, حضور کا کلام میں نے سنا ہے, اور ان کا وہ دعویٰ امکانی ہو, یعنی انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ ممکن ہو کہ صحیح ہے. یہ چھ شکلیں بتلائی جاتی ہے صحابیت کے اس بات کے واسطے. صحابہ کرام کی عظمت یہ امت کے بنیادی مسلمات میں سے ہیں, یعنی حضرات صحابہ کی بزرگی, ان کی شرافت شان, اس کو ماننا یہ امت کے لیے بنیادی مسلمات میں سے ہیں. اگر کوئی آدمی صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ آدمی زندیق ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, قرآن حق ہے, حضور جو شریعت لائے وہ بھی حق ہے, اور قرآن اور شریعت اور حضور کی تعلیمات ہم تک جو پہنچی ہے وہ صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی صحابہ پر جرح کرے گا, صحابہ پر تنقید کرے گا, تو اس سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا من وجہن ابطال لازم آئے گا, اس کی تنقید اور تردید لازم آئے گی. اسی لیے ہمارے سلف میں سے بہت سو کی رائے یہ ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ یقینی جنتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باطنی صفائی سے نواز دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو جانچا تقوی کے واسطے, تو گویا کہ ان کے دل کی صفائی, دل کے اندر تقوی, یہ سب مسلمات میں سے ہیں. البتہ صحابہ کرام بھی بشر تھے, اس لیے بشری تقاضے سے کبھی کچھ ہو گیا تو اس کی وجہ سے صحابہ پر تنقید کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے. اب اس کی ایک مثال, مثلاً غزوہ احد کے موقع کے اوپر چند صحابہ کرام نے اجتہادی غلطی کر کے حضور نے ان کو جس جگہ پر بٹھایا تھا وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی, لیکن ان تمام صحابہ کرام کے اوپر اخیر میں آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اب جب اللہ تعالیٰ احد کے اندر صحابہ سے اجتہادی غلطی کو معاف کر دے وے, تو پھر کسی دوسرے کو اس معاملے میں تنقید کرنے کا حق باقی رہتا نہیں ہے. صحابہ کرام کو جو آدمی گالی دے دے اس کو تعزیری سزا دی جائے گی, تعزیر کی جائے گی اس کے اوپر. مالکیہ میں سے بعض مشائخین صحابہ کرام کو گالی دینے والے کو قتل کرنے کے قائل ہے, صحابی کو برا کہنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اور شیخین کو گالی دینے والا کافر واجب القتل ہوتا ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان صحابہ کرام کے مناقب کو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے پہچانے. اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ ظاہر باطن ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ان کا یہ کلام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ظاہر کے، باطن کے، ہر چیز کے جاننے والے ہیں، مستقبل کے، حال کے جاننے والے ہیں، ان کا نازل کیا ہوا یہ کلام ہے. تو اللہ نے جب ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اللہ نے جو ہے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا، تو قرآن اور حدیث یہ صحابہ کا مقام دیکھنے کی بہترین جو ہے چیز ہے. اس سے جو ہے صحابہ کا مقام پہچانا جاتا ہے، نہ یہ کہ آدمی تاریخی روایتوں سے صحابہ کرام کو جانچنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ تاریخ کے راویوں کا حال راوی جیسے ہوا کرتے ہیں تاریخ کے وہ بھی، اور ظاہر ہے کہ حدیث کی سند کی طرح تاریخ کے راویوں کے اوپر ایسی نقد و جرا نہیں ہوئی جیسی حدیث کی راویوں کے اوپر ہوئی. اسی لیے ان کی بات کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد احد ذهب ما بلغ مد احد ولا يسبه متفق عليه.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اب یہ جو ارشاد فرمایا لا تسبو، یہ خطاب کس کو ہے؟ کس کو حضور نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو؟ نمبر ایک، صحابہ کرام کے بعد قیامت تک جو امت دنیا میں آئے گی ان کو اس حدیث میں خطاب ہے، حالانکہ وہ حضور کے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن ان کو موجود مان کر کے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو گویا کہ جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کو موجود مان کر کے ان کو خطاب کیا گیا، قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کو کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اس سے ایک دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کہ حضور کو یہ بات گویا کہ معلوم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دی کہ آئندہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو صحابہ کرام پر گالیاں چلائیں گے، بدگوئی کریں گے، صحابہ کی برائی کریں گے، ایسے لوگ مستقبل میں پیدا ہوں گے. اسی لیے حضور نے عدم موجود لوگوں کو موجود کے درجے میں رکھ کر کے ارشاد فرما دیا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. نمبر دو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چاہے ان کو حضور کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، جتنے بھی لوگ حضور کے مبارک زمانے میں ہے ان سب کو خطاب کیا گیا، چاہے ان کو صحبت نبوت نصیب ہوئی یا صحبت نبوت نصیب نہیں ہوئی، کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. نمبر تین، صحابہ کرام کے بعد جو زمانے آنے والے ہیں. اچھا یہ دوسری جو توجہ کی گئی ہے تو اس پر ایک شان ورود بھی بتلایا جاتا ہے. جیسے قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے تو حدیث کا شان ورود ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضور نے کس پس منظر میں ارشاد فرمائی, تو اس کا شان ورود بھی سمجھو. کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کے درمیان آپس کے اندر کچھ چکمک ہو گئی. حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان میں کچھ چکمک ہو گئی, اور حضرت خالد نے کچھ سخت کلمات کہہ دیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. یہ حدیث ارشاد فرمائی. کیا مطلب ہوا اس کا کہ جو مخصوص صحابہ ہیں, سابقین الاولین ہیں, جن کے خصوصی صفات ہے, جن کے خصوصی فضائل ہے, جن کی خصوصی قربانیاں ہیں, جن کے خصوصی کارنامے ہیں, ایسے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی زبان درازی نہ کرے. اب کیا نتیجہ نکلا, جب ایک صحابی دوسرے صحابی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا, ایک صحابی دوسرے صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتا, تو گہرے صحابی تو صحابی کے لیے کیسے زبان درازی کر سکے, اور گہرے صحابی کیسے صحابی کو برا بھلا کہہ سکے. یہ بدرج اولا اس کا انکار ثابت ہوگا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ لا تسبو یہ عام ہے, کہ تمام لوگوں کو خطاب ہے کہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو. دیکھو ابا اور چچا میں جھگڑا ہوئے تو بھتیجوں کو اور بیٹوں کو حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ کریں, اس کے لیے دونوں بڑے ہیں. لہذا صحابہ کرام کے معاملے میں اگر کوئی بات تمہارے سامنے آئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم صحابہ کرام پر زبان درازی کرنے لگو, ان کے لیے عائل فعل آدمی بولنے لگے. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جو معاملہ آج سے 1400 سال پہلے ہو چکا, اس معاملے کے اوپر تم کون ہوتے ہو تبصرہ کرنے والے. بھائی وہ اللہ کے دربار میں ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے دربار میں اللہ کے حوالے ہیں. ہم کوئی فیصلہ کرنے بیٹھے, ہم کوئی محاکمہ کرنے بیٹھے, ہمیں تو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. صحابہ کو تو حضور کا دیدار نصیب ہوا, آپ کا مبارک زمانہ نصیب ہوا, اب وہ بشری تقاضے سے کچھ ادھر ادھر ہو گیا تو وہ اللہ کے دربار میں ہیں, اللہ کے سامنے ہے ان کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ ہے اور وہ صحابہ کرام ہیں. امتیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضرات صحابہ کے بارے میں اس طرح زبان درازی سے کام لے گئے. یہ ہے حدیث کا پہلا جملہ کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو, برا بھلا مت کہو. فلو ان احدکم, اگر تم میں سے ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اگر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو بھی میرے صحابہ کے ایک مد کو بھی وہ نہیں پہنچ سکے گا, یا آدھے مد کو. تو تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اگر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک مد کے بقدر بھی وہ نہیں پہنچ سکتے, بلکہ مد تو بہت بڑی بات, آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اس حدیث کا حاصل ہے کہ صحابہ کرام نے جس قدر کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا، بعد والی امت اس قدر اخلاص سے خرچ نہیں کر سکتی. کامل اخلاص کی وجہ سے صحابہ کرام کا چھوٹا سا عمل بھی بعد والوں کے بڑے عمل سے زیادہ وزنی ہے. کمال اخلاص کی وجہ سے صحابہ کا چھوٹا عمل بعد والوں کے بڑے عمل کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہے. تو جو اخلاص صحابہ کرام کے اندر تھا، اس اخلاص کو بعد کی امت نہیں پہنچ سکتی. بعض حضرات نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بڑے اونچے درجے کے متقی آدمی تھے اور بڑے صالح آدمی تھے، تو بعض صحابہ کے ساتھ ان کا تقابل کرنا شروع کیا، تو ارشاد فرمایا کہ کیا صحابی کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تقابل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے اللہ کے راستے میں قتال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار اڑ کے گئی ہو یا اس گھوڑے کی قدم کے اوپر جو غبار لگی ہو، اس کے برابر بھی بعد کے اولیاء نہیں ہو سکتے، جو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے. دوسری بات کہ اس کا اتنا اونچا مقام کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنی ضروریات کو پیچھے ڈال کر کے اللہ کے نام پر خرچ کیا. انہوں نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ خَصَاصَةً، خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پھر بھی انہوں نے خرچہ کیا. یہ صحابہ کرام کا ایثار، ان کا جو ہے اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر کے اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. جی.
فقال كثير مما يرفع الله صلى الله عليه وسلم، فقال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ابو بردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ایک قول میں عامر ہے، دوسرے قول میں ان کا نام حارث ہے. وہ اپنے ابا جان کون، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا. وَقَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَاسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. وحی کے انتظار میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھانا بکثرت وحی کے انتظار میں تھا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہے، ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہے، یعنی ستاروں کی وجہ سے آسمان میں امن و امان ہے. ایک ترجمہ اس کا حفاظت ہے آسمان کی، اسی لیے کہ قرآن کی آیتوں میں ہے نا کہ جو بھی شیطان آسمان پر سننے کے لیے جاتا ہے تو ستارہ اس کو مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آسمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ ستارے آسمان کے اندر حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے گھر کے آنگن میں ڈنڈا رکھا ہوا ہو تو بلی بھاگے گی کہ بھائی یہاں تو ڈنڈے پڑیں گے. تو یہ ستارے حفاظت ہے آسمان کے واسطے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ستارے آسمان کے لیے امن حفاظت کا ذریعہ ہے. جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, جس سے ڈرایا گیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ستارے چلے جائیں گے یعنی وَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ, یہ مراد ہے کہ جب ستارے قیامت کے دن ٹوٹ کر بکھر جائیں گے, ٹوٹ کر ادھر ادھر منتشر ہو کے ختم ہو جائیں گے, یہ مراد ہے ستارے کے چلے جانے سے. اب جب ستارے ادھر ادھر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان بھی باقی نہیں رہے گا, آسمان بھی ختم ہو جائے گا. اب حدیث شریف کے دونوں جملوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ جب تک ستارے سلامت آسمان سلامت, ستارے موجود آسمان موجود, ستاروں کی حفاظت آسمان کی حفاظت, ستارے امن و امان سے آسمان امن و امان سے, اور جب قیامت کے دن ستارے گر پڑیں گے ٹوٹیں گے آسمان بھی گر پڑے گا ٹوٹ پڑے گا, جب ستارے بکھر جائیں گے قیامت کے دن آسمان بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ ہے حدیث شریف کا خلاصہ. آگے کیا فرمایا؟ اور میں میرے صحابہ کے لیے امن کا ذریعہ ہوں. حضور نے فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کو امن نصیب ہے, کہ بڑے فتنوں سے اللہ نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت فرمائی ہے. گویا حضور کا وجود باوجود حضرات صحابہ کے لیے فتنوں سے, آفتوں سے, مصیبتوں سے, حوادثات سے حفاظت کا ذریعہ, حفاظت کا ذریعہ. تو اور میں امن کا ذریعہ ہوں میرے صحابہ کرام کے واسطے. جب میں چلا جاؤں گا یعنی انتقال کر جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا, یعنی فتنے شروع ہو جائیں گے, لڑائیاں شروع ہو جائے گی, بہت سے لوگوں میں ارتداد شروع ہو جائے گا. دیکھ لیا؟ بھیا حضور کا وجود صحابہ کو فتنوں سے بچانے کا ذریعہ. حضور چلے گئے فتنے شروع ہو گئے. دیکھو سب سے پہلا فتنہ امت میں آیا ارتداد کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یمن کے علاقوں کے اندر ارتداد شروع ہوا. یہ حضور کے جاتے ہی فتنوں کا آغاز ہو گیا. یہ چیزیں تو غرض یہ کہ صحابہ کے لیے جو فتنے, جو مصیبت, جو حادثے مقدر میں حضور کی برکت سے رکے ہوئے, حضور جائیں گے فتنے شروع ہو جائیں گے, اور ہوئے صحابہ کرام کے سامنے. اس کی ایک دوسری تعبیر سمجھو. شرح فرماتے ہیں معاشرہ کیسے بنتا ہے, سماج سوسائٹی, بہت سارے مختلف الخیال لوگ, مختلف ذہنیت کے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں. اب ہر ایک کی رائے الگ الگ, ہر ایک کی سوچ الگ الگ, ہر ایک کی بات الگ, ہر ایک کا طریقہ کار الگ. لیکن اب ایک اگر کوئی بڑا پاور والا ذمہ دار ہوئے تو وہ مختلف الخیال لوگوں کو, مختلف الرائے, مختلف ذہنیت, مختلف العمل لوگوں کو وہ اپنے پاور کے ذریعے سنبھال کے رکھتا ہے. اب صحابہ میں مہاجرین بھی ہے, انصار بھی ہے, اور روم سے آئے ہوئے بھی ہے, حبشہ سے آئے ہوئے بھی ہے, غلامی سے آزاد ہوئے وہ بھی ہے, آقا اور مالدار بنے وہ بھی ہے. ہر طبقے کے لوگ صحابہ کرام میں ہیں. کس کی کیا رائے, کس کی کیا ذہنیت, کس کی کیا فکر, کسی کا کیا طرز عمل, لیکن ان تمام کے تمام کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے, حضور کا فیصلہ ایک وزنی چیز تھی, وزندار چیز تھی. حضور فیصلہ فرما دیتے تھے, سب لوگ اس کو تسلیم کر لیتے تھے. گویا حضور کے وجود کی برکت سے کوئی الگ رائےوں کی وجہ سے فتنہ نہیں ہوتا تھا, الگ عمل کا فتنہ نہیں ہوتا تھا, الگ ذہنیت کا فتنہ نہیں ہوتا تھا. حضور نے بات کہہ دی, سب کو ماننی ہے, سمجھ میں آوے نہ آوے, عقل میں اترے نہ اترے, سب کو مان لینا ہے. اب ظاہر ہے کہ حضور جیسی وزندار شخصیت جب دنیا سے چلے جاوے حضور, تو پھر وہ چیز باقی نہیں رہے گی کہ آج تک حضور جو فرماتے تھے سب کو مان لینا ہے. اسی لیے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے, یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے. پھر آگے فرمایا, وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ, میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے, یعنی بعد والی امت کے لیے حفاظت امن کا ذریعہ میرے صحابہ ہے. جب تک میرے صحابہ رہیں گے بعد کے لوگ فتنے سے بچے رہیں گے, اور جو میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو حالات کا وعدہ کیا گیا, بدعت, حوادثات, خرافات, شر کا غلبہ, خیر کا دب جانا, یہ سب چیزیں امت میں شروع ہو جائیں گی. ہوا بھی ایسا, صحابہ کرام جیسے دنیا سے رخصت ہوئے, عجیب عجیب فتنے امت کے اندر شروع ہوئے, خوارج کا, روافض کا, پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے امت کے اندر وجود کے اندر آئے. تو حضرات صحابہ کا وجود باوجود امت کے لیے بہت سارے فتنوں سے امان کا ذریعہ. یہی حال طبقہ در طبقہ چلتا رہتا ہے, طبقہ در طبقہ, کہ بہت سے اولیاء کرام کا وجود کسی علاقے کے لیے فتنوں سے امن کا ذریعہ ہوتا ہے, بہت سے اولیاء کا وجود کسی خاندان کے لیے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے, بہت سے اولیاء کا وجود کسی ایک ادارے کے لیے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے, بہت سے اولیاء کا وجود عالمی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے. جب وہ ولی اٹھ جاتے ہیں تو وہ ادارہ فتنے کا شکار بنتا ہے, وہ خاندان فتنوں کا شکار بنتا ہے, علاقہ فتنوں کا شکار بنتا ہے, بعض مرتبہ فتنے عالمی طور پر جنم لیتے ہیں. اسی لیے یہ وجود بڑوں کا یہ فتنوں کے لیے حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے میت کے انتقال پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے, اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ, اے اللہ ان کے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا مت کرنا. اب گھر کے اندر دادا ابا زندہ تھے تو ان کی موجودگی میں کسی کو فتنے کی ہمت نہیں تھی, دادا کو دفن کر کے آئے نہیں, یہ کھیت میرا, یہ گھر میرا, یہ گاڑی میری, یہ پیسے میرے, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, فتنے وجود میں آ جاتے ہیں. حضرت معتمم صاحب کا انتقال ہوا نہیں, ایک کہے گا میں معتمم بنوں, دوسرا کہے کہ میں لائق ہوں, تیسرا کہے گا مجھے نائب معتمم بناؤ, چوتھا کہے گا مجھے جانشین بناؤ, فتنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے. چلو, بعض حضرات نے روایت کا ایک دوسرا مطلب بھی نکالا ہے. کیا عجیب مطلب نکالا ہے, کہ یہ جو ستارے ہیں اللہ تعالی نے اس آدھی دنیا کے اندر ان ستاروں کو بہت ساری چیزوں سے جوڑا ہے. دیکھو یہ پھل جو پکتے ہیں نا اور بیج میں سے پودے نکلتے ہیں, اس میں چاند کی چاندنی اور بعض ستاروں کی روشنی کے ساتھ بڑا جوڑ ہے. چاند کی چاندنی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ چاند کی چاندنی کو بھی اللہ نے جوڑا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے یہ پھل پکیں گے, پھلانے پودے اگیں گے. اسی لیے بہت سارے امراض کے علاجات چاند کی چاندنی کے اندر کیے جاتے ہیں. تو ان ستاروں کے ساتھ اللہ نے اس دنیا کے بہت سے نظام کو جوڑا, جیسے کہ بھائی مسلسل بارش برستی رہے تو کھیتی اگنا مشکل, सूरज की धूप भी चाहिए, धूप लगेगी पौधे उगेंगे। इसी तरीके से चांद की चांदनी भी जरूरी। तो जिस तरीके से इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने सितारों के साथ दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है, उनका बढ़ना फलना फूलना, इनका फैलना, इनका जो है पकना, ये सब, तो इस तरह हजरत सहाबा के वजूद को अल्लाह ताला ने उम्मत के फलने फूलने, रूहानी तरक्की, रूहानी पकाओ वगैरह के साथ जोड़ा हुआ है। ये भी बात शुरा ने एक मतलब उससे निकाला है। इसीलिए देखो आदमी के सामने अहनाफ तो इसमें बहुत आगे है कि जिस मसले के अंदर कौले रसूल नहीं होगा, आयत भी नहीं, हदीस भी नहीं, फैले रसूल भी नहीं, तो अहनाफ तो सहाबी का कौल देखते हैं कि भाई सहाबा का क्या तर्ज अमल था इस मामले के अंदर, सहाबा ने ये काम किस तरीके से किया, और उसको जो है हुज्जत और दलील बनाया जाता है। कितनी बड़ी चीज हो गई कि सहाबा के अमल को अकवाल को उम्मत के लिए शरी अहकाम के अंदर एक रहनुमा माना गया, और उम्मत के लिए अपना लाए अमल मुरतब करने का एक जरिया बना माना गया। जी
من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح له متفق عليه.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت غزوہ کرے گی، یعنی لوگ غزوے میں نکلیں گے، فیقولون یا فیقالو، تو لوگ پوچھیں گے آپس کے اندر کہ یہ جماعت جو غزوے کے لیے جا رہی ہے، یہ جو لشکر غزوے کے لیے جا رہا ہے، اس میں کوئی صحابی ہے؟ صاحب رسول اللہ، صاحب رسول اللہ، ہاں پر دونوں اعراب پڑے گئے ہیں کہ بھئی یہ لشکر جو جا رہا ہے اس میں کوئی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ ہے کوئی اس لشکر کے اندر جو حضور کے ساتھ رہے ہو، کوئی صحابی رسول ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، تو غازی لوگ کہیں گے ہاں ہے ایک صحابی، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، تو اس لشکر کو فتح ہو جائے گی۔ کیا مطلب فتح مل جانے کا؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، کھول دیے جائیں گے ان کے لیے۔ کھول دیے جانے کا کیا مطلب؟ صحابہ کرام کا لشکر میں شامل ہونا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قلعوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، دشمنوں کے قلعوں کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ شہر کے جو سور، سور البلد جو بند ہو دشمنوں کے، وہ صحابہ کی برکت سے دشمنوں کے سور البلد کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اور ایسے تاریخ میں کئی واقعات ہیں، کئی واقعات کہ صحابہ کی برکت سے قلعوں کے دروازوں کا کھل جانا، سور البلد کا کھل جانا، ایسے بے شمار واقعات ہیں سیرت صحابہ کے اندر موجود۔ ثم یاتی علی الناس زمان، پھر لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگوں کی جماعتیں جنگ اور غزوے کے لیے نکلے گی، فیقالو، آپس میں لوگ پوچھیں گے، تمہارے اندر کوئی شخص ایسا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت پائی ہو؟ دیکھا، یعنی بعد کا دور کیسا آئے گا کہ بھائی جب کوئی جنگ کے لیے لشکر جائے گا تو لوگ کیا پوچھیں گے, کوئی تابعی ہے تمہارے درمیان میں جس نے صحابہ کی صحبت پائی, یعنی تابعی, کہ تمہارے اندر تمہارے لشکر میں کوئی تابعی ہے, یہ لوگ آپس میں پوچھیں گے. فَيَقُولُونَ نَعَمْ, کہیں گے ہاں ہمارے اندر تابعی موجود ہے. فَيُفْتَحُ لَهُمْ, تو اس تابعی کی برکت سے ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے, قلعوں کے دروازے, دشمنوں کے سور البلد کے دروازے تابعین کی برکت سے کھول دیے جائیں گے, کوئی فتح حاصل ہو جائے گی. تو اول گروہ میں صحابہ کی برکت سے فتح, صحابہ کا دور چلا گیا تو تابعین کی برکت سے فتح ہوتی چلی جائے گی, ہویا کہ ان کا وجود اتنا قیمتی ہوگا. سمیاتی الناسی زمان, پھر لوگوں کے اوپر ایک زمان آئے گا کہ لوگوں کی جماعتیں غزوے کے لیے نکلے گی, تو پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر کوئی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھانے والے کی صحبت پائی ہو. دیکھو ٹریپل صحبت ترجمے میں لانے کی, کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت پانے والے کی صحبت پائی ہو, یعنی تبع تابعین تمہارے اندر موجود ہے, کہ پھر ایک دور ایسا آیا کہ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں, پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے اندر کوئی تبع تابعی ہے, کہا ہے, فَيَقُولُونَ نَعَمْ ہے, فَيُفْتَحُ لَهُمْ, تو تبع تابعین کی برکت سے فتح حاصل ہوگی, قلعوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے, سور البلد کے دروازے کھول دیے جائیں گے. دیکھو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں تین دوروں تک برکت کو بیان کر فرما دیا, صحابہ کا وجود, تابعین کا وجود, تبع تابعین کا وجود غزوات کے اندر فتح کا ذریعہ, گویا ان کی برکت سے اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی نصرت آئے گی. کتنے متبرک یہ افراد اور اشخاص ہوں گے, قرآن میں ہے نا, وَيَسْتَفْتِحُونَ نہیں جہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پچھلی امت کے لوگ غزوات کے اندر اللہ سے فتح اور نصرت طلب کرتے تھے, ہاں, وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, یعنی پچھلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو انہوں نے پڑھا تھا, تو اس ذکر مبارک کی برکت سے پچھلی امت کے لوگ جب دشمنوں کے سامنے مقابلے کے لیے جاتے تھے تو یوں اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اللہ جس آخری نبی کی بشارت تورات میں انجیل میں ہے, اے اللہ اس آخری نبی کے طفیل میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ سلسلہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اب اس امت میں کیا ہوا کہ حضور کی برکت سے فتح, صحابہ کی برکت سے فتح, تابعین کی برکت سے فتح, تبع تابعین کی برکت سے فتوحات, کتنی برکت ہوئی. جی
فليجد الرجل فيفتح له ثم يبعث بعض ذلك يقولن هل فيهم من راى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشح لهم ثم يبعث بعض ذلك فيقال انظروا هل ترى ما فيهم من راى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بعث رابعا فيقال انظروا هل ترون فيهم احد من راى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليجد الرجل فيفتح له.
یہاں چار دور کا تذکرہ ہے, پہلی روایت جو بخاری مسلم دونوں کی ہوئی اس میں تین دور کا تذکرہ ہے, صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہاں چار دور کا تذکرہ ہے. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یوں آیا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک لشکر ان میں سے بھیجا جائے گا، یعنی لشکر کی روانگی ہوئی تو لشکر والے لوگ بات کریں گے، کیا تمہارے اندر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو ایک صحابی پائے گئے، فَيُفْتَهُ لَهُمْ بِهِ، ان کی برکت سے فتح ہو گئی، ان کی برکت سے دروازے کھل گئے. پھر ایک دوسرا لشکر بھیجا جائے گا، یعنی اوپر والی روایت ہی کا مفہوم ہے، الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے ہیں. پھر ایک دوسری جماعت بھیجی گئی، یعنی صحابہ کے بعد کے دور میں، تو اس میں لوگ کیا بات کریں گے؟ اس لشکر کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو، یعنی کوئی تابعی ہے اس لشکر میں. فَيُفْتَهُ لَهُمْ بِهِ، تو ان کی فتح ہو جائے گی اس تابعی کی برکت سے، دروازے کھول دیے جائیں گے تابعی کی برکت سے. پھر تیسرا دور آیا، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ، پھر تیسرا دور آئے گا کہ ایک جماعت بھیجی جائے گی. فَيُقَالُ، کہا جائے گا، انظروا، دیکھو، هل ترون فيهم من رعا من رعا اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بھائی، اس جماعت کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، یعنی تبھی تابعی کوئی ہے اس لشکر کے اندر ہوگا. تو کہا ہے بھائی، تو بہرحال ان کی برکت سے فتح ہو جائے گی. پھر چوتھا دور آئے گا، یعنی چوتھے دور میں جو لشکر بھیجے جائیں گے اس میں کیا ہوگا؟ اب یہاں چار قرن تک کی بشارت آئی کہ دیکھو کہ کوئی ہے تمہارے اندر اس لشکر کے اندر کہ جس نے دیکھا ہو اس آدمی کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والے کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو، یعنی تبھی تابعین کے دیکھنے والے کوئی ہے اس لشکر میں؟ کہا ہے، کہا ان کی برکت سے فتح ہو جائے گی، ان کی برکت سے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو گویا کہ جتنا زمانہ دور نبوت سے قریب، اس قدر جو ہے لوگوں میں خیر. لیکن ان تمام میں شرط لگانے کی، صحابہ کے بعد کے تینوں دور کے لیے، کون سی؟ صلاح، تقویٰ، ایمان کا کمال، یہ شرط کے ساتھ یہ قید لگانے کی. اس لیے بعض بزرگان دین کے حالات میں آتا ہے کہ بھئی ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ کو تازی روٹی پسند کہ باسی روٹی پسند؟ کا باسی روٹی. بھائی کیوں باسی روٹی؟ اس لیے کہ وہ کل پکی تھی نہیں، تو وہ آج کی روٹی کے مقابلے میں حضور کے زمانے سے 24 گھنٹہ قریب ہے، اس لیے وہ روٹی ہم کو پسند ہے. کہ تازہ پانی پسند کہ باسی پانی پسند؟ باسی پانی پسند. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے زمانے سے، اب کوئی پانی 5 دن سے رکھا ہوا ہے، کوئی 6 دن سے رکھا ہوا ہے، کہ وہ اتنا زیادہ قریب ہے حضور کے مبارک زمانے سے، اس لیے کہا ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر دن حضور کے زمانے سے دوری کا باعث، ہر گھنٹہ حضور کے دور سے دوری کا باعث، اسی لیے جس قدر جو ہے قرب دور نبوت سے ہوگا اس قدر خیر، برکت، رحمت جو ہے لوگوں میں، زمانے میں، چیزوں کے اندر آتی ہے. جی، اسے ہمارے ملک میں تابعین کا آنا تو ثابت ہے، یقینی چیز ہے تابعین کا آنا، کئی تاریخی روایتوں سے اس کا ثبوت ہے، بعض روایتوں سے صحابہ کی آمد بھی ثابت ہے ہمارے ملک کے اندر، بعض مورخین اس کو بھی ثابت کرتے ہیں. چلو،
وعن عمران بن حسن رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين بعدهم ثم ان بعضهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤمنون ويقولون ولا يكون ويدخل فيه السمن. وفي روايه ويعلمون ما يشهد متفق عليه. وفي روايه مسلم رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ثم يقول قوم يعلمون سمنه.
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلے خطبے میں یہ حدیث بہت پڑھی جاتی تھی، اب کم ہو گئی جمعہ کی خطبہ ثانیہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی، بہترین میری امت میں زمانہ میرا زمانہ ہے. کرن کس کو کہتے ہیں؟ سنگ. کرن کہتے ہیں سنگ. قرین، اس لیے کہ دو سنگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے قرین بمانا دوست کے آتے ہیں. کرن، ایک زمانے میں لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اس لیے اس کو کرن کہا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 40 سال کے زمانے کو کرن کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 80 سال کے زمانے کو کرن کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 100 سال کے زمانے کو کرن کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ایک جیسی عمر والوں پر مشتمل زمانے کو کرن کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر موجود لوگوں کو کرن کہا جاتا ہے. یہ سب کرن کی تعریف ہے. خیر امتی قرنی، میری امت میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ کا مبارک زمانہ، اور آخری صحابی 120 ہجری میں دنیا سے انتقال فرما گئے، لہذا وہاں تک جو ہے خیر امتی قرنی. اس کے بعد کیا آیا؟ ثم الذین یلونہم ولا یلی، ملا ہوا ہونا، ان کے ساتھ جو لوگ لگے ملے ہوا زمانہ ہوگا وہ تابعین کا زمانہ، 170 ہجری تک کا زمانہ، 170 ہجری تک کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے بھی ملا ہوا زمانہ ہے، تب تابعین کا زمانہ، 220 ہجری تک، 220 ہجری تک. یہ ہو گیا. بعض حضرات نے اس کی اس طریقے سے تحدید کی ہے. ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، پھر ان کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ وہ خود گواہی دیں گے اور ان سے گواہی نہیں چاہی جائے گی، خود گواہی دیں گے اور ان سے گواہی چاہی نہیں جائے گی. اب دیکھیے بھائی، اس حدیث شریف سے کیا نکلتا ہے؟ کہ گواہی مانگی جائے تو گواہی دینے جانے کا، ڈور ڈاپن کر کے سامنے سے گواہی دیکھنے دوڑ میں جانے کا، یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے. کہ بھائی مذمت کی گئی کہ جن کو بلایا نہ جاوے، طلب نہ کیا جائے، پھر بھی وہ گواہی دینے دوڑ جاوے، ایسے لوگوں کی مذمت حدیث میں معلوم ہوتی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا یعنی تابعین کے بعد، کہ جس کے اندر لوگ سامنے سے گواہی دینے جائیں گے، اگرچہ ان کو کوئی گواہی دینے کے لیے نہ بلاوے تو بھی. دوسری طرف ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ خیر الشہود من یأتی بالشہادتی، بہترین گواہ وہ ہے کہ اس کو پوچھا جاوے، اس سے پہلے وہ گواہی دینے چلا جاوے. دیکھو دو حدیث میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے، کہ دوسرے حدیث میں کیا فرمایا؟ بہترین گواہ کون؟ کہ گواہی چاہی جاوے اس سے پہلے جا کر کے وہ گواہی دے دیوے، وہ بہترین گواہی ہے. تو اوپر والی حدیث میں اس کی مذمت آئی، دوسری حدیث میں اس کی تعریف آئی، یہ کیا بات ہے؟ جواب حل نمبر ایک سمجھو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گواہ ہے لیکن وہ مدعی یا قاضی اس سے سوال کرے یا اس سے پوچھے، اس کے بغیر ہی بیٹھے بیٹھے لوگوں کے سامنے گواہی بولتا پھرتا ہو کہ بھائی وہ معاملہ عدالت میں گیا ہے نا، گواہ ہوں، گواہ مجھے معلوم ہے وہ چیز، بھائی تجھے قاضی نے بلایا؟ نہیں. کسی نے تجھ سے گواہی مانگی؟ نہیں. تو مدعی کہے، قاضی بلاوے، اس کے بغیر لوگوں کے سامنے وہ شہادت کی بات کہتا پھرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس شہادت سے کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اس شہادت کی برائی کی گئی. یشہدون ولا یستشہدون، خود سے گواہی دیتا پھرتا ہے حالانکہ اس سے کسی نے گواہی مانگی نہیں، جس کو ہمارے یہاں ڈور ڈایا کہتا ہے. البتہ تعریف ہے اس گواہ کی کہ کوئی معاملہ عدالت میں چل رہا ہے اور قاضی کو گواہ کی ضرورت ہے، اور یہ آدمی گواہ ہے، یہ قاضی کو بھی معلوم نہیں ہے، مدعی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے اس معاملے کے گواہ ہے. اب آپ سامنے جا کر کے کہوے قاضی صاحب کو، مدعی صاحب کو، کہ بھائی آپ کو جس معاملے کے اندر شہادت مطلوب ہے، میں اس معاملے کا شاہد ہوں، میں اس معاملے کا گواہ ہوں، اس کے حق میں تعریف ہے کہ وہ بہترین گواہ ہے. تو دونوں حدیث کے مصداق الگ الگ، ذم اور برائی جو یہاں روایت میں ہے وہ کس کے حق میں؟ بے موقع، بے محل، بے ضرورت گواہی کو بکتا پھرے. یہ اب دیکھو، ایک بڈھے نے چاند دیکھا، اب وہ دارالافتاء کے بجائے مسجد میں سب کو چاند دیکھا ہے، چاند دیکھا ہے، چاند دیکھا ہے، और लोगों को पूछता है आज ईशा कितने बजे है, तो बाबा वहां लिखा हुआ है ना, कहने मुझे दिखता नहीं है। ले कितने बजे ईशा वो नहीं दिखता है ना, तुझे चांद दिख गया है ने, अभी दारुल इफ्ता जाने के बजाय खुद तो सबको सामने कहता फिरता है चांद देगा चांद देगा, तो ये फितना नहीं तो और क्या चीज है? तुझे पूछा किसी ने? देना है तो जा दारुल इफ्ता में जाकर गवाही देकर गया, तेरी आंख का पहले टेस्ट होगा। और दूसरी चीज ये है कि किसी मामले के अंदर काजी को मुद्दई को गवाह की जरूरत है और उनको मालूम ही नहीं कि ये आदमी गवाह है, अब वो सामने पहुंच जावे कि भाई मैं गवाह हूं, बोलो क्या कब गवाही देनी है, इसके हक में तारीफ है।